معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
صدیق اکبر کا
بیا ہو کس زبان سے، مرتبہ سے صدیق اکبر کا.
اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ امیر السنت کی جو شخصیت ہے، لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دیگر صحابہ کرام علی مریدوان کے حوالے سے، ہفتے کی رات کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، امیر اہل سنت کی تعلیمات اور مبلغین دعوت اسلامی جو صحابہ اکرام کی سیرت بیان کرتے ہیں، اس سے ہمارے قلب و اذہان میں بہت الحمدللہ برکت ہوتی ہے.
اس حوالے سے بیان ہوتا ہے، عوام کو تو اس کو اس طرح فائدہ ہوتا ہے کہ جس نبی کی بھی، جس صحابی کی سیرت کی بارے میں بتایا جائے، تو اس کی سیرت کے بارے میں بندے کو معلومات ملتی ہے، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ایک علم کا اضافہ ہوتا ہے، علم بڑھتا ہے.
اور خصوصاً بالخصوص امیر اہل سنت کا ہر ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ہمیں لازمی اس میں شرکت کرنی چاہیے.
اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو صحابہ کرام علی مریدوان کی سیرت پر، ان کے عرصوں پر کیا نام دعوت اسلامی الحمدللہ انتظام کرتے، باقاعدہ ان کے لیے مدنی مذاکرہ اور محافل کا انتظام ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
ہم لوگ کو ان محافل میں شرکت کرنی چاہیے، اس میں ہمیں ڈھیروں نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے، اور زندگی کے یہی لمحات ہیں، ہمیں یہ ہاتھ سے گنوانے نہیں چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کب ہماری سانسوں کی لڑی ٹوٹ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے آئے.
اور میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بال بچوں کو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ کریں. اس کے اندر صحابہ کرام کا عشق بھی اور اہل بیت کرام کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، اور امیر اہل سنت کی شخصیت تو کمال، آپ کا فیضان کہاں نہیں.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک تعداد ہے جن کو پتا ہے، ورنہ اکثریت عوام جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا. ان کو چاہیے کہ ایسی محافل میں شرکت کریں، اور یہ دعوت اسلامی کی جو محافل ہوتی ہیں، بزرگان دین کے عرس ہوتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ اسی طرح خلافہ راشدین اور باقی صحابہ کرام علی مردوان کے بھی عرس ہوتے ہیں، تو ان محافل میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمیں ان سے علم دین سیکھنے کو ملتا ہے.
جو ہمیں وقت ملا ہے نیکی کرنے کا، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اپنی آخرت سواریں.
جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے شیخ کامل، مرشد کامل، امیر اہل سنت دامت برکات و ملالیہ نے جو نعرے دیے ہیں، وہ ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے دیے ہیں.
جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا، اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، تو یہاں پر آنے کے بعد ہمیں یہی چیزیں، ساری معلوم چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کون کتنا یعنی کہ اہمیت کے ہمارے لیے حامل ہے.
باعث جماعت الاخر کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ ان کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم اور سے، تو انشاءاللہ اس میں بھی شرکت کرنے کی نیت ہے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ، اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے تو کھا پی نہیں سکتے نہ افطار کر سکتے مسجد میں. اب کر رہے اعتکاف کی نیت ہو افطار کر رہے, ایک مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی جائے ثواب کے لیے, کہ مسجد میں جب تک رہیں گے ثواب ملے گا. صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو کھانا پینا جائز ہو جائے گا لیکن اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. تو اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد ذکر و درود کر لیں یا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب بھلے کھائیں پیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1444 ہجری کے جمادی الاخری کی آج 22ویں رات ہے اور 22 جمادی الاخری یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک, تو آج یہ شب ہے عرس پاک کی. تو اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 22, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے سواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کرنے اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو کہ متاثر کن ہیں, تو آپ ان کے کس واقعے سے زیادہ متاثر ہیں اور آپ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق دینا چاہتے ہیں, رہنمائی فرما دیں. میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب بخشش و مغفرت, سلامتی ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کون سا واقعہ جو متاثر کن نہیں ہے؟ آپ کی ساری ہی ساتھ جو ہے وہ متاثر کن ہے. آپ کا ہر لمحہ ہر سانس جو گزرا یہ سب متاثر کن ہے. کہ آپ تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, یعنی نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل آپ کی ذات ہے, تو یوں آپ تو مطلب فضائل کا مجموعہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تاہم یہ کہہ سکتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں, وہاں عشق رسول میں بھی کمال کا درجہ رکھتے ہیں. کبھی کسی انسان کے نہ کسی مسلمان کے بارے میں عاشق رسول کے بارے میں سنا نہیں ہوگا آپ نے کہ وہ عشق رسول میں گھل گھل کر دنیا سے چلا گیا ہو, لیکن یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائیے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا, آپ کی وفات ظاہری ہو گئی, دنیا سے پردہ فرما گئے, حضرت ابوبکر کو ایک غم لگ گیا, غم مصطفیٰ لگ گیا, اور غم مصطفیٰ میں یہ گھلتے چلے گئے, یہاں تک کہ آپ کا جو انتقال ہوا کا سبب یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ غم مصطفیٰ کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا ہے. اب یہ کم متاثر کن ہے, ہم لوگ خالی باتوں کے بڑے بناتے ہیں اور عشق رسول کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں. تو عاشق رسول ہو تو صدیق اکبر جس کو ہم عاشق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حامل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگ ہماری درست بات بھی تسلیم نہیں کرتے اور اپنی غلط بات کو درست ثابت کرنے کے لیے مختلف جواز پیش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
خود رائے جو ہے نا، یعنی کہ میری رائے درست، ہاں بھی میری جو ہے نا، ہاں بھی ٹھیک نہ بھی ٹھیک، یعنی جو میں بولوں بس وہ چلنی چاہیے. تو ایسے لوگ مطلب عامرانہ ذہن ہوتا ہے ان کا، کہ بس میں نے کہہ دیا خلاص آگے مت بولنا، میں بولتا ہوں نا، یہ لوگوں کی کوالٹی ہوتی ہے. اور اس سے لوگ متاثر نہیں ہوتے، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے نا، میں نے دو یہ میری موٹی عقل میں آیا، میں نے یہ عرض کیا، آپ فرمائیے، یہ آدمی اچھا لگتا ہے. تو اس لیے اپنی بات جو بھی ہے، اگر وہ شریعت سے ٹکراتی ہے، حکمت سے ٹکراتی ہے، یا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور ان کی دلیل واجبی ہوتی ہے، تو انسان کو مطلب مان لینا چاہیے اپنی. یعنی کہ جو اٹل بات ہے نا، وہ تو ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کا فرمایا ہوا، اللہ پاک کی جو باتیں وہ بدلتی نہیں ہے. اللہ پاک بھول سے پاک ہے، خطا نہیں کرتا. تو اللہ پاک نے جو فرمایا وہ فائنل ہے. ہم بندے ہیں، گندے بندے ہیں، ہم کبھی کچھ بولتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں. تو ہمیں اپنی بات پر اڑی نہیں کرنی چاہیے، مطلب یہ کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ بات کو گناہ بھری ہو اور ہم اڑی کر کے گناہ پر مصر ہوں، اصرار کرنے والے بنے ہوں. تو اللہ کی بات سب سچی، نبی کی بات سچی، کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، وہ گناہ پر قادر نہیں ہوتے، یہ معصوم ہیں، نبی جو ہیں یہ معصوم ہیں. تو نبی کی بات سچی، اور بہرحال یہ کہ یہ نہیں کہ ہر انسان کی بات ہر بات غلط ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن مطلب یہ کہ میں آپ کو کیٹیگریز بتا رہا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ ہم اپنی بات پر تو بالکل ہم کو مطلب انہیں اڑی نہیں ہونی چاہیے، ضد نہیں ہونی چاہیے. کوئی بہتر جواب مل جائے تو، یا بہتر بات مل جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، قبول حق کا جذبہ ہونا چاہیے. کہ ضدی بات ضدی نقصان دہ ہوتی ہے. فرعون کیوں ڈوبا؟ فرعون کو پتا نہیں تھا کہ میں غلط ہوں، خدائی کا دعویٰ مجھے جو کیا ہے میں غلط ہوں، لیکن یہ کہ شیطان نے اس کو مطلب اپنی ترکیب میں لے رکھا تھا کہ مطلب بس تو خدا ہے اور یہی کہنا ہے تیرے کو. تو اس کی یہ ضد تھی، اس کو دریا نیل میں ڈبو دیا اس ضد نے. نمرود کی ضد تھی کہ میں سچا، میں جو بولوں حرف آخر، لاسٹ اینڈ فائنل اینڈ لاسٹ، میں. تو یہ میں کی اس نے، ایک مچھر نے اس کو ہلاک کیا. مچھر بھی کہتے ہیں لنگڑا تھا، اس کے بیجے میں گھس گیا اور اس کو عذاب دے 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 کر، اور پھر اتنی اس کو تکلیف ہوتی تھی کہ اس کو پھٹے مارے جاتے تھے سر پہ. تو یہ تب کچھ سکون ملتا تھا پھٹا مارنے سے. تو بہرحال یہ کہ آخر کار وہ زوردار جب پھٹا، ایک بار جب اس کا وقت پورا ہوا تو لگا اور اس کا یہ ناریل تھا کھوپڑی کا پھٹ گیا اور یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا. ابو جہل نے ضد کی، اس کو پتا تھا کہ نبی یہ برخ ہے، لیکن اس کی سرداری چودھرات جاتی تھی. ابو جہل ضد کی وجہ سے کفر پر اڑا رہا اور کفر کی موت مرا، یہاں تک کہ جب یہ مرا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس امت کا فرعون دفع ہوا، اس امت کا فرعون کہا گیا ہے یہ ابو جہل کو، اس کو ضد لے ڈوبی. اسی طرح اگر آپ غور کریں گے نا، شیطان کیا، شیطان کو نہیں بتاتا کہ میں غلط ہوں، اس بدبخت کو ضد تو لے ڈوبی، نہیں تو بڑی عبادت کی، تو بڑا علم تھا اس کے پاس، بدبختی غالب آ گئی اس پر. تو یوں مطلب یہ کہ ضد جو ہے نا، یہ بری بلا ہے. اور بچے ضد کرتے ہیں تو بچے بچے ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں، بڑے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس بیچارے کو پتا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے، اپنی بات کو وہ وحی الہی کا درجہ لا دیا جائے. میں مبالغہ کر رہا ہوں, یہ نہیں سمجھے کہ ہماری جو ہم جو کہہ رہے کوئی اللہ کی وحی ہے اور یہ بدل نہیں سکتی, ہماری باتوں کا کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے.
صلی اللہ علی محمد. یہاں کچھ سوال اگر میں کر لوں, مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے غلطی کی ہے اور اب اس کی غلطی کی اس کی اصلاح کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے تو جیسے ایک سوال کیا کہ لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے, اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں, اس پر ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. اب میرا اس کے ساتھ ایک سوال ہے کہ اگر کسی آپ کو جیسے پتا ہے کہ فلاں نے غلطی کی ہے اور آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں, اس کی غلطی کو اس کو احساس دلانا چاہتے ہیں یا اس کو اس بات پر اس کو یہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ یار یہ غلطی ہے آپ تسلیم کریں, تو آپ کا انداز کیا ہوگا؟
ذرا کا انداز حکیمانہ ہوگا نا, مبلغانہ حکیمانہ, تو سمجھانا آسان ہوگا. اگر جارحانہ انداز ہوگا, ہمارے انداز تو 99.9 عوام تو عوام مطلب بڑے بڑوں میں دیکھا ہے, اس کو ڈانٹ کر سمجھاتے ہیں. اب جھاڑ کے ڈانٹ کے جب سمجھاتے ہیں نا تو سامنے والے کو پیدا ہوتی ہے جیت کہ میں نے جو کیا وہ صحیح کیا, میں نے جو بولا وہ صحیح بولا, وہ پھر مانتا نہیں ہے, یا تو چپ ہو جاتا اگر ڈانٹنے والا زبردست ہے تو, لیکن دل اس کا مطمئن نہیں ہوتا. تو اس لیے حکیمانہ انداز ہو, نرم لہجہ ہو, محبت کے ساتھ اگر سمجھائیں تو بہرحال لوگ جو ہے نا وہ مان جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے,
ہے فلاح ہو کامرانی, نرمی ہو آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں.
دوسری بات یہ ہے کہ کیا غلطی اسی کی ہوتی جس کو سمجھا, ضد اسی کی ہوتی جس کو سمجھایا جا رہا ہے, یا سمجھانے کے لیے جو آیا اس کی بھی کوئی ضد ہوتی ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کی غلطی نہ ہو,
بالکل ہو سکتا ہے,
مگر سمجھانے والا ہی ضدی ہے کہ نہیں تو غلطی پر تھا اور مان تو غلطی پہ تھا, وہ بولے اب وہ مان نہیں رہے کہ اسے غلطی تھی نہیں, بولا یا یہ ضدی آدمی یہ مانتا نہیں ہے. تو اصل میں ضدی کون ہے, سمجھانے والا یا جس کو سمجھایا جا رہا ہے؟
اگر غلط بات غلطی اس کی ہے سمجھانے والے کی تو ضدی یہ ہوا, پھر دونوں صورتیں موجود ہیں.
سوال چلائیے.
ایسا بھی ہو سکتا ہے, ویسا بھی ہو سکتا ہے, تیسا بھی ہو سکتا ہے, دنیا رنگ رنگ کے لیے اس میں سب کچھ ہو رہا ہے. کہ سمجھانے والا بعد میں اس کو نیچا دکھاؤں گا, تو وہ نیچا دکھانے کے اس میں وہ ضد پر اور اڑی پر ہوتا ہے کہ مانتا کیوں نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کو سدھی کہہ رہے ہوتے ہیں.
ادھر بازوں نے اپنی عزت کو کسی کی ذلت کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے کہ اگر وہ ذلیل ہوگا تو مجھے عزت ملے گی, وہ رسوا ہوگا تو مجھے عزت ملے گی, وہ گرے گا تو میں کھڑا ہوں گا. یہ جن کا نیچر ہوتا ہے ان کو آپ کس طرح سمجھائیں گے؟
یہ بھی خطرناک جذبہ ہے, بہت خطرناک جذبہ ہے, اور اس طرح اس کو سوچنا نہیں چاہیے. کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو ابھی اگر دوسرے کو نیچا دکھائیں یا دوسرے کو ڈیگریڈ کریں اور اس طرح ہم مطلب آگے نکل جائیں اور ہم عزت والے ہو جائیں, تو یہ مطلب اگر ظاہری طور پر مل بھی گئی عزت تو اس کی مطلب ویلیڈیٹی بہت کم ہوگی. جیسے کہ الیکشنوں میں ہوتا ہے کہ مد مقابل چاہے وہ گولڈن ہو, سونے جیسا آدمی ہو, لیکن اس کو کتنا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے تاکہ کسی طرح یہ ہار جائے اور میں سیٹ مجھے مل جائے, میں جیت جاؤں اور میں عزت کے آسن پر براجمان ہو جاؤں. حالانکہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اچھا اس کو برا بول کر اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگانی چاہیے, وہی کہ اللہ عزت دینے والا ہے, اللہ ذلت دینے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے میرے لیے سنت, صدیق اکبر کا کیا معنی ہے, کیا اور بھی صدیق ہے؟
صدیق معنی بہت سچا, اکبر بہت بڑا, تو یعنی کہ بہت ہی بڑے سچے, بہت زیادہ سچائی والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے سچے، کیونکہ انہوں نے تصدیق بھی کی نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فوراً ایمان لے آئے، معراج کا دشمنوں سے سن کر کہ دشمن بیکار نہیں آئے ابو جہل وغیرہ، کہ دیکھو اب تو تمہارے صاحب جو ہے تمہارے دوست جو تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ سمجھے گا ابو بکر بھی کہیں گے کہ ہاں یار یہ تو عقل میں نہیں آتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ چھوٹ کر فرمایا نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر کی اور راتوں رات واپس آ گیا، اگر محمد فرماتے ہیں تو بالکل سچ فرماتے ہیں، نہ اس کے منہ پہ تو چانٹا مارا نا دشمن کے تو کہ سرکار جو فرمائے آنکھیں بند، حق حق حق. تو یوں آپ نے کہ صدیق کے لقب سے ملقب ہوئے، نہ تصدیق. صدیق اکبر کے تعلق سے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ارشاد، حضرت امام شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 15 پیج نمبر 680 پر ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر ہیں اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ صدیق اصغر. صدیق اکبر کا مقام اعلی صدیقیت سے بلند و بالا ہے. نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی ایاز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تخصیص اس لیے کہ وہ صدیق اکبر ہیں جو تمام لوگوں میں آگے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی یعنی سچا مانا وہ کسی کو حاصل نہیں. اور یوں ہی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا نام صدیق اصغر ہے جو ہرگز کفر سے ملتبس نہ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے غیر اللہ کو سجدہ کیا باوجود ہے کہ وہ نابالغ تھے. تو حضرت صدیق اکبر کا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی وضاحت، حضرت مولا علی کو صدیق اصغر کیوں کہا گیا کہ یہ کبھی بھی کفر میں نہیں پڑے، کبھی بھی نہیں، بچپن میں بھی نابالغی میں بھی نہیں، شروع سے ہی انہیں کفر سے لگاؤ نہیں تھا، نفرت تھی، اور کبھی بھی اللہ کے سوا انہوں نے سجدہ کیا ہی نہیں، بچپن میں بھی کبھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے بھی کبھی بھی مطلب یعنی کہ اللہ کے سوا غیر کو مانا نہیں، نہ ان کو سجدہ کیا، نہ ان کے پاس پوجا کی، نہ کچھ، مطلب اس سے یہ دور رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جامع القرآن کون ہے، صدیق اکبر ہے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟
اصل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی قرآن کریم کو جمع کرنے کی تو ترکیبیں تو شروع ہو چکی تھی، اور کمپلیٹ جو جمع حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھوں سے یہ تکمیل ہوئی. تو یوں آپ کو جامع القرآن کا وہ خطاب دیا گیا ہے. مزید مفتی صاحب کچھ فرمائیں تو.
جی اسی طرح ہے کہ اصل میں وہ جو جمع قرآن تھا وہ مختلف، یعنی قرآن کو جو جمع کرنے کا طریقہ تھا وہ مختلف رہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں پر جو لکھا ہوا تھا اسے ایک جگہ جمع کیا جانے لگا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ ایک مصحف کے طور پر اس کو تیار کیا گیا تھا، ایک ہی لغت قریش پر اس کو جمع کیا گیا تھا. تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس جمع قرآن کی نسبت کی جاتی ہے، اور آپ ہی کو عام طور پہ جامع القرآن کہا جاتا ہے. امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 26 جلد میں اس موضوع پر ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قرآن کو جمع کرنے کی نسبت کیوں کی جاتی ہے، حالانکہ حقیقتاً جو ابتدا فرمائی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوئی تھی.
جی ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور القابات صدیق و صدیق ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہترین رفیق دوست ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بجمادی الاخر 13 ہجری مدینہ مرورہ میں 63 سال کی عمر میں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا. صدیق ہے کون؟ خلیفہ اول حضرت صدیق ہے.
مولا کے مقبول ہے حضرت صدیق،
صحابی نبی
جنتی جنتی،
والدین نبی
جنتی جنتی،
ارزوجہ نبی
جنتی جنتی،
یہ ابو سفیان بھی
جنتی جنتی
جنتی جنتی
جنتی جنتی.
بابا جانی مجھے فخر ہے، میرا نام ابو بکر ہے.
پیارے بابا جان میرا نام ابو بکر اتاری ہے.
میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے.
میرا نام ابو بکر اتاری ہے.
میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے.
اچھا یہ سارے ابو بکر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور بڑے بھی ابو بکر کہہ رہے ہوتے ہیں. اصل لفظ ابو بکر نہیں ہے، جو صحیح تلفظ ہے ابو بکر، کاف جو ہے وہ ساکن ہے، کاف پر جزم ہے ابو بکر. تو ماشاءاللہ ان بچوں کے ساروں کے نام ابو بکر ہی ہوں گے ظاہر ہے، تو لیکن رکھتے وقت بھی ابو بکر ہی کہا ہوگا رکھنے والوں نے، تو نام رکھتے وقت. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ بہتر جانے یہ وہ محمل الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے. اب اللہ بہتر جانے. وارا لے کر جن کو ہم عاشق اکبر صدیق اکبر کہتے ہیں ان کی کنیت ہے ابو بکر، اور کنیت سے مشہور ہیں، حالانکہ نام آپ کا عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی قحافہ. اچھا ان کے والد محترم بھی کنیت سے ابو قحافہ. تو کنیتوں کا پہلے زیادہ رواج تھا، کنیت سے پکارنے کا رواج تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بارہا روایت ایسی حدیثیں ہیں جس میں کنیت سے پکارا ہے. ہمارے یہاں وہ انداز نہیں ہے، کنیت لوگ رکھتے بھی نہیں، کنیت رکھنا سنت ہے. اپنے دعوت اسلامی کے ماحول میں تو پھر بھی رکھ لیتے ہیں، جنرل پبلک نہیں رکھتی. یا پھر یہ کہ وہ مدارس میں درس نظامی کرتے ہیں، یا جو ان کی دستار بندیاں ہوتی تو اس میں ان کے اساتذہ ان کو کنیتیں دیتے ہیں. یہاں تک اب کنیت رہ گئی ہے، اب خدا جانے کون سنت کی بھی نیت کرتا ہے یا کیا، یہ کچھ پتا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کے بارگاہ میں میرا سوال ہے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند اقوال بیان فرما دیجئے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پر درود اور نبی پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو ہرگز حقیر یعنی گھٹیا مت سمجھو، کیونکہ ادنا مسلمان چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی اللہ پاک کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہوتا ہے. مزید قول، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ فقر و فاقہ کی حالت میں بھی اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اور اس کی اس طرح حمد و ثنا کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو. پیارے پیارے اقوال ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے پڑوسی کو ڈانٹ رہے تھے. آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اپنے پڑوسی کا جھگڑا مت کرو کیونکہ یہ تو یہیں رہے گا، لیکن جو لوگ تمہاری لڑائی کو دیکھیں گے وہ یہاں سے چلے جائیں گے. تو اس کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ پڑوسی کو تم نے غصے میں ڈانٹ بھی دیا تو ہوگا تو یہی گھر چھوڑ کے تو جانے سے رہا، تو بعد میں تم مطلب صلح صفائی کر سکو گے، کوئی وضاحت کر دی ہوگی تو کر سکو گے، معافی مانگنی ہوگی تو معاف سکو گے، صفائی ہو جائے گی. لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو چلے جائیں گے اور آپ کے بارے میں کوئی اچھا تاثر تو لے کر نہیں جائیں گے، پھر ان کو کون کلیئر کرے گا. بڑی حکمت عملی والی بات ہے، پیاری بات ہے کہ ہم نے جس کو اگر کچھ جھاڑ دیا کر بھی دیا غصے میں آ گئے تو اس سے ترکیب بننی ممکن ہے، لیکن جو عوام ہے جو دیکھ کر گئی اس کی ترکیب کون بنائے گا، وہ تو بدزن ہوئے خوشزن ہوئے جو ہوئے وہ ہو کر جا چکے. تمہارا لیے کہ ایسے کام کرنے نہیں چاہیے. ایک اور قول، کوئی شکار اس وقت تک شکار نہیں کیا جاتا اور نہ کوئی درخت اس وقت تک کاٹا جاتا ہے جب تک کہ ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائے. یعنی جو بھی جانور ذکر اللہ کا ذکر ترک کرتا ہے غافل ہوتا ہے اس سے تو وہ شکار ہو جاتا ہے، اور جو درخت اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو اس پر کلاڑا چل جاتا ہے، وہ کاٹ دیا جاتا ہے. ایک ارشاد ہے آپ کا، ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر کی جائے قبول ہو جاتی ہے. ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے یہ قبول ہوتی ہے. ایک روایت ہے نا کہ مطلب اس زبان سے دعا کر جسے تو نے گناہ نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ دوسرے کی زبان سے ہم گناہ کیسے کریں. اپنی زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے. ہر مصیبت پر اجر دیا جاتا ہے، بلا شبہ مسلمانوں کو ہر چیز پر اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹی سی مصیبت اور تسمے کے ٹوٹنے پر، یعنی جو بوٹ کی ڈوری ہوتی ہے اس کو تسمہ بولتے ہیں، یعنی اس کو بھی تسمہ بولتے ہیں، تو تسمے کے ٹوٹنے پر بھی، نیز اس مال پر بھی جو اس کی آستین میں پڑا ہوا ہو. یہ پہلے ہو سکتا ہے آستین میں رکھتے ہو یا یہ کوئی محاورہ ہوگا آستین میں رکھنا، تو آگے ہے کہ لیکن وہ مسلمان اسے ڈھونڈتا پھرے اور اسے اس مال کے گم ہونے کا اندیشہ یعنی خطرہ ہو، پھر اسے ذہن پر زور دے کر حاصل کرے. تو یہ جو تگو دو ہوئی نا ڈھونڈنے کی اور پریشانی ٹینشن، تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے مسلمان کو. برائی سے نہ روکنے کا وبال، حضرت خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی قوم اپنے سے زیادہ عزت والے لوگوں میں نافرمانی کرے اور وہ عزت والے لوگ ان کو اس نافرمانی سے نہ روکیں تو اللہ پاک ان پر ایسی مصیبت نازل فرمائے گا جو ان سے دور نہ ہوگی. افسوس آج کل ایسا ہو ہی رہا ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، کوئی کسی کو برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے تیار، بلکہ جو کسی کو برائی سے منع کرے نیکی کی دعوت دے، لوگ تو ویسے بھی پائے جاتے ہیں جو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. تو تباہی کہہ کر نہیں آتی، تباہی آ چکی ہے. چاروں طرف ذلت و خواری نظر آ رہی ہے ہمیں. تو اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی یہی کام کر رہی ہے, نیکی کی دعوت, گناہوں سے روکنا. تو سب کو چاہیے کہ اس کام میں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر اس کام کو خوب آگے بڑھائیں کہ بچہ نمازی بن جائے, گناہوں کے اڈے جو ہیں یہ ویران ہوں, مسجدیں آباد ہو جائیں, لوگ گناہ چھوڑ کر نیکیاں کرنے والے بنے, شیطان کی اطاعت گزاری چھوڑ کر اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کریں. سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بہتری جس سے پہ کرے فخر وہ بہتر
اس وقت ہم غار سور کے مبارک سفر پر ہیں.
میرے نبی کے پہلے خلیفہ, ابو بکر.
آج سے 1400 سال پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سفر طے کیا تھا. کاندھوں پر حضور کے سوار ہیں اور نکیلے پتھر ہے, رات کا وقت ہے, دشمن کا خوف بھی ہے, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی ثابت قدمی سے یہ سفر طے کیا. سیدنا صدیق اکبر نے اس ہجرت کے واقعے میں بتلا دیا کہ یا رسول اللہ آپ پر میری جان, میرا مال, میری اولاد سب قربان.
میرے نبی کے پہلے خلیفہ,
الحمدللہ اب ہم اس مبارک مقام پر پہنچ چکے ہیں جس کے لیے ہم نے سفر شروع کیا. اس کی بلندی تقریباً ہے 5413. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دائیں جانب یہ ہمارا غار ہے.
میرے نبی کے پہلے خلیفہ,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب ہم الحمدللہ اس مقام پر آئے ہیں کہ یہاں سے مکہ المکرمہ کے پہاڑوں کا بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہر کسی کو اس مبارک شہر کی، اس مبارک مقام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ کا بھی کافی دفعہ حرمین شریفین آنا ہوا ہے، تو آپ کی بھی کیا یہاں پر حاضری ہوئی ہے کبھی جبل ثور پر؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت کی تقریباً 3 راتیں قیام کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا کون لایا کرتا تھا؟ یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں، یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں، حق گزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہیں.
غار ثور کی زیارت تو نہیں ہوتی نیچے سے، جبل ثور کی زیارت کی ہے. اور کبھی غار ثور میں حاضری کا شرف نہیں ملا کیونکہ اس کی بلندی بہت زیادہ تھی، تو میں جا نہیں پایا. اور کھانا پہنچانے کا جہاں تک تعلق ہے، سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں تشریف فرما تھے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سیدنا عامر بن فوائرہ رضی اللہ عنہ غار ثور والے پہاڑ کے آس پاس دن بھر بکریاں چراتے رہتے اور رات کو غار میں دودھ لے کر پہنچ جاتے تھے. یہ دونوں مبارک ہستیاں دودھ پی کر رات آرام سے گزارتی، اور وہ غلام صبح بکریاں ہانک کر دوبارہ انہیں چرانے کے لیے لے جاتے. 3 راتوں تک یہی سلسلہ رہا. حوالہ صحیح البخاری جلد 2 حدیث نمبر 3905. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام میں بھی ابو بکر نام کے طلبہ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں.
میرا نام محمد ابوبکر رضا عطاری ہے.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری ہے.
میرا نام محمد ابوبکر رضا عطاری ہے.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری ہے.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری ہے.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری ہے.
میرا نام حافظ محمد ابوبکر حیات
ابوبکر عطاری.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری ہے.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری ہے.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری ہے.
میرا نام محمد ابوبکر صدیق عطاری مدنی ہے.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری ہے.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری ہے.
میرا نام سید ابوبکر عطاری ہے.
میرا نام محمد ابوبکر عطاری مدنی ہے.
میرا نام ابوبکر صدیق عطاری.
میرا نام ابوبکر ہے.
یہ ماشاءاللہ 22 جمع کیے تھے مختلف.
اچھا 22 بھائی سب کے تو ابوبکر ہیں.
جی جی ابو
المدنی چینل والے بھی ابوبکر ہیں، تو انہوں نے نعرہ چلایا گیا، ایک بار ابوبکر چلا، پھر کسی نے بول دیا کیا کر رہے ہو، ابھی تو کھچائی ہوئی ہے، انہوں نے دوبارہ نہیں چلایا، ان کی مہربانی. ابوبکر تو یہ پہلے سے ریکارڈنگ ہے نا، اب یہ ابوبکر سارے ابوبکر بن جائیں گے اللہ کرے گا تو، لیکن زبان پہ جو چڑھا ہوا ہے نا وہ آسانی سے اترتا نہیں ہے. پھر معاشرے میں سبھی ابوبکر بولتے ہیں. اب یہ غلط ال اگر غلط العام ہے تو اس کا پھر الگ مسئلہ ہوتا ہے، غلط العام فصیح، لیکن اب یہ ایک نام ہے صحابی رسول کا. اب پتہ نہیں اس میں یہ لغت یا اہل لغت انٹرفیئر کر سکتے نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانے. اور غلط العوام میں، غلط العوام جو ہوتا ہے نا، عوام میں جو غلط رائی ہو جاتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، تو غلط ہی رہتا. یہ لغت کا قاعدہ بتایا میں نے. دوبارہ لے کے ہمیں ایک صحابی رسول کا نام ہے، اور جب اس کا درست تلفظ ممکن ہے تو پھر وہی لیا جائے. ابو بکر، ابو بکر، اس کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کو سیریس لینا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت اہل بیت کے بارے میں کچھ فرما دیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تم حقیقت میں محب اہل بیت تھے. ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل بیت کا تذکرہ ہوا، تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، مجھے اپنے قرابت داروں یعنی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پیارا پیارا، زیادہ محبوب، زیادہ پیارا اور پسندیدہ ہے. حوالہ بخاری جلد 2 پیج نمبر 438، حدیث نمبر 3712. بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، ایک بار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو. یہ حدیث پاک اسی کے ساتھ ہے جو ابھی بیان حوالہ ہوا 3713، وہ 3712 تھی. تو یوں مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اہل بیت کا بڑا احترام کرتے، اور سارے صحابہ کرام جو اہل بیت میں نہیں تھے وہ بھی اہل بیت کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اس کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں. اور ہم الحمدللہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کا احترام کرتے ہیں. اور جو اہل بیت اس دور میں جو جیسے مولا علی، امام حسن مجتبی، بی بی فاطمہ، امام حسین، یہ سب وہ اہل بیت ہیں جو صحابی بھی تو تھے، صحابہ کرام ہیں یہ. اور دوسرا شرف ان کو یہ حاصل ہے کہ اہل بیت بھی ہیں. تمام امہات المومنین اس سب کے سب اہل بیت میں، تو ہم سبھی اہل بیت کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ، ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی 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 جنتی.
اہل سنت کا
وسلم.
اب میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، بچوں کی اسکول کی کتابوں میں، کاپیوں میں دینی عبارات اور صورتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، اور کلاس ختم ہونے کے بعد وہ کاپی کتابیں غصے ٹکڑے والے کو بیچی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے بڑی بے ادبی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، تو اس کے حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی کر دیجئے.
دینی کتابیں اگر اس میں دینی مضامین ہیں تو واقعی وہ تو ذرا کسی کی بھی عقل تسلیم نہیں کرے گی. جو سلیم الفطرت شخص ہوگا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم تو اخبارات میں ردی میں بیچنے کو پسند نہیں کرتے. مضامین جو ہے کم از کم اسلامی مضامین الگ کر لیے جائیں، وہ کاپی اگر بیچنی ہے یا اخبار بیچنا ہے. لیکن یار کٹے ہوئے اخبار وہ لے گا نہیں، جو کباڑی جو ہے، تو اس لیے وہ پورے پورے اخباروں کے بندے نہ، لوگوں کا ایسا ذہن ہوتا ہے. تو ایک با ادب با نصیب ادب کرنا چاہیے. اور واقعی آیت مبارکہ لکھی ہوئی، حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اور اس کو کوئی پڑیا بناتا ہے اور اس کو معاذ اللہ پھر وہ ڈسٹ بین میں ادھر ادھر پھینکی جاتی ہے نا، تو یہ تو بہت خطرناک ہے. کوئی مسلمان اس کی توہین کی نیت کر بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ غفلت کا دور دورہ ہے. ہر جگہ بہت حالات ایسے ہیں کہ بس ہمارے ہاں تو پھر بھی ادب ہے، باہر نکلے تو اور بھی کافی ادب میں کمی دیکھی گئی ہے، بہت زیادہ کمی دیکھی گئی ہے کہ وہ کلیجہ کانپ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی کسے بنایا گیا تھا؟
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں دو طرح کی مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا. نمبر ایک، ہجرت مدینہ سے پہلے مہاجرین کا مہاجرین کے ساتھ، اور ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین کا انصار کے ساتھ. مہاجرین میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مواخات یعنی بھائی چارہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور انصار میں آپ رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ حضرت سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم فرمایا، اور آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں، جن کی بیٹی سیدتنا حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھیں. حوالہ السیرت الحربیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عمر سے بھی وہ افضل ہیں، عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں. عمر سے بھی وہ افضل ہیں، عثمان سے بھی اعلیٰ ہیں. یقیناً پیشوائے صدیقِ اکبر ہیں، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیقِ اکبر ہیں، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیقِ اکبر ہیں. یقیناً محبوبِ خوف خدا صدیقِ اکبر ہیں، یقیناً محبوبِ خوف خدا صدیقِ اکبر ہیں. اکبر ہیں کی عاشق خیر البرا صدیقِ اکبر ہیں. نہ ڈر اردار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نہ ڈر اردار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نہ ڈر اردار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے. نبی والی اکبر ہیں، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیقِ اکبر ہیں، نبی والی مشکل کشا صدیقِ اکبر.
یار غار مصطفیٰ
حضرت صدیق ہیں،
یار مزار مصطفیٰ
حضرت صدیق ہیں،
گزار مصطفیٰ
حضرت صدیق ہیں،
جانثار مصطفیٰ
حضرت صدیق ہیں،
پیکر صدق و وفا
حضرت صدیق ہیں،
مخزن جود و سخا
حضرت صدیق ہیں،
مولا کے مقبول ہیں
حضرت صدیق ہیں،
صحابی رسول ہیں
حضرت صدیق ہیں.
آنکھ کے نور آپ
حضرت صدیق ہیں،
قلب کے سرور آپ
حضرت صدیق ہیں،
محبوب سرکار آپ
حضرت صدیق ہیں،
دلبر و دلدار آپ
اکبر ہے نبی والی میرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے
سبحان اللہ ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ خطبے میں جو کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
افضل البشر بعد الانبیاء، بعد الانبیاء بالتحقیق، تو یہ کہ تمام انسانوں میں، نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے یہ معنی بنتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس کے بعد آپ کی ڈیلی انکم کیا تھی؟
سیدنا ابن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عطا بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادریں لے کر بازار جا رہے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا تجارت کے لیے بازار جا رہا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اب آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، اب آپ لوگوں کے خلیفہ امیر ہو گئے ہیں. یہ سن کر امیر مانے یا سردار، مالدار کو ہمارے امیر بولتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کے امیر بن گئے ہیں، امیر المومنین. ویسے آپ کا لقب خلیفۃ المسلمین تھا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا. تو یہ سن یعنی کہ آپ اب لوگوں کے خلیفہ ہو گئے ہیں، سردار ہو گئے ہیں. یہ سن کر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو پھر میرے بال بچے کہاں سے کھائیں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی آپ واپس چلیے، اب آپ کے یہ اخراجات، یہ کھانے پینے کے جو خرچے جو ہے نا گھر کے، یہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ طے کریں گے. پھر یہ دونوں صاحبان حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بال بچوں کے واسطے ایک درمیانہ درجے کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے، روزانہ کی خوراک اور موسم گرما اور سرما، سردی گرمی کے لباس مقرر کیجئے، لیکن اس طرح کہ جب یہ پھٹ جائیں تو واپس لے کر اس کے بدلے نیا دے دیا جائے. چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے آدھی بکری کا گوشت، لباس اور روٹی مقرر کر دی. حوالہ تاریخ الخلفاء پیج نمبر 69. یہاں تک کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے حلوہ پیش کیا پکا کر، تو آپ نے فرمایا پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تھوڑے تھوڑے میں آپ کی جو بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملتا ہے تو اس سے بچا لیتی تھی اور یہ حلوہ حاضر کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا، تو اتنی گنجائش ہوتی، میں زیادہ لے رہا ہوں، اس کا مطلب اتنی گنجائش ہوتی ہے حلوہ بن سکتا ہے، حلوے کے بغیر بھی تو زندہ رہنا تو ممکن ہی ہوتا، ظاہر یہ تو زائد غذا ہے. تو آپ نے پھر اتنا مشاہرہ اپنا، اتنی سیلری بیت المال سے اپنی کم کروا دی. یہ تھے بادشاہ جو آج تک ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور آج کل جو بھی ہو رہا ہے الٹ بھی ہے اور پلٹ بھی ہے، کیا بولیں، اتنا ہو رہا ہے. اور اصل بادشاہ وہ تھے، اور یہ ہے ہمارا حقیقی اسلام الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علاء الدین بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا بند قرآن پاک دیکھنے سے ثواب ملے گا؟
ثواب کی نیت سے دیکھنے میں ثواب، یہ مصحف ہے مطلب اس کے گتوں وغیرہ پر نظر پڑے گی، اور جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن. تاہم مفتی صاحب کیا فرماتے تھے؟ وہ
بالکل ثواب ملے گا ثواب کی نیت سے دیکھا تو. فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر گھر میں بھی ثواب کی نیت سے رکھا تو اس پر بھی ثواب ملے گا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جو اندر دیکھنے کا ثواب ہے وہ گتے کو دیکھنے سے ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن مطلقاً جب کہا جاتا ہے قرآن کو دیکھنا تو وہ چاہے اوپر سے دیکھیں چاہے اندر سے دیکھیں ایک ہی بات ہوتی ہے. تو قرآن کو دیکھنا یہ عبادت ہے، اس کا ثواب ملے گا.
میرا میرا سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ سردیوں کے اندر جب ہم نے جرابیں یا موزے وغیرہ پہنے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جرابیں اور موزے ٹخنوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر ہم شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے تو کیا سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیں. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں.
یہ موزے جو ہے نا یہ تو تخنے چھپا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل وہ لٹکانا مقصود تھا اسبال، تو یہ جو اوپر سے جو لباس آتا ہے نا وہ لٹکتا ہے، پاجامہ کے پائچے شلوار کے پائچے یہ لٹکنے کے اس میں آئیں گے نا، یا لمبا کرتا جبا جو پہنتے ہیں یہ سب تخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، تخنوں سے نیچے جا کر یہ نہ لٹکیں. تو موزے اگر تخنا چھپائے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بھی کرتا پاجامہ شلوار پینٹ جو بھی ہے تہ بند یہ سب اوپر ہی رکھنے ہیں تخنوں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ چیزیں کیا تھیں، اور آپ کی کوئی پسندیدہ خواہش ہو اور وہ پوری بھی ہوئی ہو تو اس کا کوئی واقعہ سنا دیں.
اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دی. تین خواہشیں، وہ کون سی؟ کہ مشیر انور عاشق شہنشاہ بحر و بر عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں. نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا. نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا. اور نمبر تین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا. حوالہ تفسیر روح البیان پارہ 19 سورہ النمل. تینوں آرزوئیں پوری ہوئی، اللہ پاک نے تینوں آرزویں پوری کی. نمبر ایک، آپ رضی اللہ عنہ کو سفر و حضر، یعنی سفر ہو یا حضر من قیام جس جا رہتے ہیں وہاں، نے ہر صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یعنی ساتھ نصیب رہا، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا، آپ ہی تھے ساتھ اکیلے. نمبر دو، اسی طرح مالی قربانی کی سعادت تو اس کثرت سے اتنی زیادہ نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال و سامان سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا. اور نمبر تین، مزار پورنوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت و قربت عنایت فرمائی. مزار پرنوار میں اب یہ کہ ہمیشہ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں اور قریب ترین ہیں. یہ تینوں آرزوئیں جو ہے اللہ پاک نے ان کی پوری فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مرشد پاک کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے. حدیث پاک میں صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مٹی وہاں سے لی گئی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی لی گئی، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ حضور جیسا کوئی نہیں، اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے.
جی ہاں، ہے تو یہی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی مبارک سے آپ کا وجود، جسم میں جو مٹی استعمال کی گئی، جس مٹی کو شرف بخشا گیا، اسی مٹی سے یہ دونوں حضرات شیخین کریمین کے وجود مسعود بھی اس میں تیار ہوئے شامل ہیں. تو جہاں جس کی مٹی ہوگی وہیں دفن ہوگا. تو یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرات قرب میں دفن ہیں. اچھا، اب اگر یہ کہا جائے کہ تو پھر ہم تو کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں یا آپ کے جیسا کوئی نہیں، تو بے شک ایسا ہی ہے. مٹی جن سونے میں تو ایک ہی چیز ہے نا، ہم سب مٹی کے ہیں، غیر مسلم بھی مٹی کے ہیں بنے ہوئے، پھر سب ایک ہو گئے کیا؟ نابینا بھی انسان ہے اور آنکھوں والا بھی انسان ہے، تو اب چونکہ یہ انسان ہے تو وہ تو ان میں کیا فرق ہے؟ تو ہیں تو دو ٹانگ والے، دو پاؤں والے دونوں، تو وہ اندھا اور دیکھتا، یہ دونوں ایک ہو گئے کیا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا یہ دونوں ایک ہیں. تو اسی طرح مطلب وہ مٹی جو استعمال کی گئی، تو اس میں یہ تو ہرگز نہیں ہوگا نا کہ مطلب یہ کہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مثل ہو گئے. تو ایک ہی سبز گنبد کے سبز گنبد بنا ہوا ہے مزار شریف پر، اور تینوں ایک ہی جگہ آرام فرمائے، تو ایک ہی جگہ ایک ہی کمرے میں، تو کیا یہ مثل ہو گئے؟ تو ایک کمرے میں تو ویسے ہی کئی کئی رہتے ہیں، عالم بھی ہوتا ہے، غیر عالم بھی ہوتا ہے، استاد بھی ہوتا ہے، شاگرد بھی ہوتا ہے. تو یوں مطلب صرف مٹی کے استعمال ہونے سے یا کاٹن کا کپڑا دونوں ایک جیسا پہن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے، یہ ہرگز ہرگز کوئی بھی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بے مثل و بے مثال ہے، اور یہ تو ایسا مسئلہ کہ جس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، سرکار تو سب سے اعلیٰ ہے. وہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کے نور سے چاند ستارے سورج سب روشن ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ہستی ہے کہ جس کی توصیف و ثنا، جن کی تعریف کو انسان کر ہی نہیں سکتا جیسا کرنے کا حق ہے، اسے کر ہی نہیں سکتا. تو اب آخری بات یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، تو آخر میں انہوں نے فرما دیا کہ وہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بزرگ معنی بڑا، بڑائی والا، فضیلت والا. تو اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی فضیلت والا ہے، تو یا رسول اللہ وہ آپ ہی کی ذات ہے. یہ فیصلہ کن بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد. مختلف کنٹریز، مختلف ممالک میں موجود ابو بکر اور ان کے نعرے آئیے دکھاتے ہیں.
میں کیا ہوں ابو بکر اے بی ون ایتالیا.
مائی نیم از ابو بکر، آئی ایم فرام گریس.
یار مار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ،
جان نثار مصطفیٰ،
حضرت صدیق ہے، صحابی رسول ہے،
حضرت صدیق ہے، جان سار مصطفیٰ، حضرت صدیق ہے،
کون غریب اول حضرت صدیق ہے، میرے غم گسار کون حضرت صدیق ہے، حامی تار کون
فاطمہ اور علی.
My name is Abu Bakr. I'm talking from USA.
Pyare pyare nahi the Amir Ahsan Sunnat. My name is Muhammad Abu Bakr Atari.
My name is Muhammad Umar Atari.
My name is Muhammad Usman Atari.
My name is Habiba Atari.
We are from Dallas, Texas, USA.
My name is Abu Bakr Imran Atari. I'm from Oman, Bahrain.
Mera naam Muhammad Abu Bakr Naini hai aur main Harsin ki Finland se bol raha hu.
My name is Muhammad Abu Bakr Atari. I am from Pretoria, South Africa.
My name is Muhammad Abu Bakr Atari. I am from Spain, Castile.
My name is Muhammad Abu Bakr Atari.
Har sahabi e nabi, jannati, jannati. Sab sahabi asfi, jannati, jannati.
فاطمہ اور علی جنتی جنتی.
ہر زوج نبی
جنتی جنتی.
حضرت صدیق بھی
جنتی جنتی.
اور عمر فاروق بھی
جنتی جنتی.
اور ابو سفیان بھی
جنتی جنتی.
اے معاویہ بھی جنتی 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 جنتی.
سب صحابیات بھی جنتی.
یا غائے مصطفیٰ حضرت صدیق ہے. یا مزائے مصطفیٰ حضرت صدیق ہے.
حق گزار مصطفیٰ
حضرت صدیق ہے.
جان نثار مصطفیٰ
حضرت صدیق ہے.
کیا بات ہے, کتنے بچوں اور بڑوں حسرت ہوتی ہوگی کہ کاش ہمارا نام بھی ابو بکر ہوتا, ہم بھی مدنی چینل پر بھیج دیتے. یہ بالکل نوینتا کی اس پر مدنی چینل والوں نے. ماشاء اللہ, اب یہ ہے سب ابو بکر. کیا اب وہ ابو بکر ہو جائیں گے سب انشاءاللہ.
ماشاء اللہ شعبہ, ہماری اسلامی بہنوں کی جو مجلس ہے ان کے ذریعے ہم نے پیغام بھیجا, تو یہ دنیا بھر دنیا کے کئی ملکوں سے ہمیں اس طرح کے جو کلپس ہیں یہ ملے, اور الحمدللہ پھر مجلس نے اس کو سیٹ کیا.
اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہوں گے جن کے کلپ پہنچے ہی نہیں ہوں گے ہم تک, یا پہنچے بھی ہوں گے تو وہ ایسے اس میں فالٹ ہوں گے کہ یہ چلانے جیسے نہیں ہوں گے. باقی یوں ابو بکر ہمارے یہاں نام تو بہت ہیں الحمدللہ.
الہی رحم فرما صدیق اکبر ہوں, الہی رحم فرما میں صدیق اکبر ہوں, تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا.
آمین.
امیر الرسول کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہجرت کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹنی پہ سوار تھے, یہ اونٹنی کس کی تھی؟ اس کا جواب عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.
ویاکم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونٹنی پیش کی تھی, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی وہ قیمت پیش کروں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں بھی آپ کا ہوں, میرا مال بھی آپ کا ہے, لیکن فرمایا کہ نہیں, میں یہ اونٹنی خریدوں گا تم سے. اور پھر یہ یہی تیوا اور ادھار مطلب یہ اونٹنی آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک روایت کے مطابق یہ کہ 800 درہم میں یہ اونٹنی آپ نے خریدی. حضرت مفتی احمد یار خان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے وہ اونٹنی 800 درہم میں خریدی مگر قرض. مگر یہ ثابت نہیں کہ یہ قرض صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وصول کیا یا نہیں, اور اگر کیا ہوگا تو آپ یہ پر خرچ بھی کر دیا ہوگا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے ہجرت فرمائی. ہم لوگوں کا تو بابا انتظار ہوتا ہے کوئی رسالہ بھی نہیں آئے نہ کوئی تحفے میں مل جائے پڑھیں گے, کوئی نئی کتاب آ گئی تو وہ جیب میں ہاتھ جا تو سکتا ہے لیکن مال مسالہ کھانے کے لیے, دینی کتاب کے لیے جیب میں ہاتھ کہاں سے جائے گا. تو مال مفت دلے بیرے انتظار رہتا ہے یا کوئی دے گا تحفے میں تو موڈ ہوگا موقع ملے گا تو کھول کے دیکھ لیں گے, ذرا خرچہ نہیں کرتے رائے خدا میں. حالانکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ہم کتاب خرچ کر کے اس کو لیں گے تو ثواب تو ملے گا نا اس کا, تو ہم نہیں کرتے ایسا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو کس شان سے ہوئی کہ اونٹنی بھی وہ دے رہا ہے کہ جس سے بغیر بولے جن سے لے لیں ان کے گھر سے اٹھوا لیں اونٹنی تب بھی وہ ناراض نہ ہو, سوال ہی نہیں ہے. ایسی پکی اور گہری دوستی پیارے آقا, تو مطلب ہم سب ان کے غلام ہیں, ہمارا مال بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. صدیق اکبر تو خود سراتن عرض کرتے تھے کہ سب آپ کا ہے. تو اس کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹنی خریدی کہ میں ہر طرح سے جان سے بھی مال سے بھی گویا ہجرت کر رہا ہوں. تو یہ کہ ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ کبھی تھوڑا جیب کو بھی تکلیف دینی چاہیے راہ خدا میں. خرچ کرنا یہ تھوڑا ہے مشکل, پیسے جاتے ہیں نا, تو اس میں تھوڑا یہ کہ آدمی لیتا ہوا کر کے دیتا آ کر کے تو تھوڑی آ بھلے نکل جائے لیکن ذہن نصیب راہ خدا میں کچھ دینے کی بھی کوئی ترکیب بن جایا کرے تو میٹھا مدینہ. اس کا ثواب جب آخرت میں دیکھیں گے تب ہو سکتا ہے کہ حسرت ہو کہ کاش سارا ہی بانٹ بوٹ دیا ہوتا راہ خدا میں خرچ کر دیا ہوتا, یہ کیا میں چھوڑ کے مر گیا. چھوڑ کے نہیں اتنا نہیں خرچ کر دینا کہ بال بچے بھی بھیک مانگے, یہ ایسا کرتا بھی کون ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں لیکن یہ کہ ہم کہاں مطلب بال بچوں کے لیے بچانے کے بعد بھی کون سا خرچ کرتے ہیں, بلکہ حل میں مزید کا بورڈ لگا رکھا ہے اور چاہیے اور چاہیے لاؤ لاؤ لاؤ. اب لاؤ لاؤ نہ ہوتا تو ایک برانچ کی دوسری برانچ کیوں کھلتی, ایک دکان کی دوسری دکان کیوں کھلتی, گوڈاؤن کیوں کھلتا, پھر دوسرے کاروبار میں انویسٹمنٹ پیسے کیوں کیے جاتے ہیں, دوسرے شہروں میں برانچیں کیوں کھلتی, دوسرے ملک میں کیوں کھلتی ہیں, اور اتنا کاروبار وسیع کر دیتے ہیں کہ خود اپنے بعد بھی اس کا حساب نہیں ہوتا کہ کتنا پیسہ ہے, خود پتہ نہیں ہوتا کون کھا رہا ہے کون لوٹ رہا ہے کہاں نقصان ہو رہا ہے, بعض اوقات اتنے پیسے ہو جاتے ہیں. لیکن اتنا کاش احساس ہو جائے کہ یہ جو ہم جمع کر رہے ہیں ہم اس کو کھا نہیں سکیں گے, ہم اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے, ہمارے مرنے کے بعد یہ سارے پیسے ہماری اولاد کے ہاتھ میں بھی نہیں آئیں گے. اور لوگ کھا پی جاتے ہیں کھا دیتے ہیں, جب بڑا کو وسیع معاملہ ہوتا نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس پیسوں کو سمیٹنا بعد والوں کے لیے. اور پھر اگر یہ سارا چلو ترکیب بن بھی گئی لیکن جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ, مال جو حلال ہوگا حلال اول تو اس دور میں اور حلال ہے بہت دشوار, اگر حلال بھی ہے تو اسی پر قیامت کا حساب ہے حلال پر, اور حرام پر تو سیدھا سیدھا عذاب ہے. یہ سوچیں ہماری کب بنیں گی کہ حلال کمائیں اور بقدر ضرورت پر قناعت کریں, اور جو زائد ہو تھوڑا بہت چلو زائد بھی اگر رکھ لیا تو بھی مطلب مزید جو مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کسی غریب کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، کوئی مطلب یتیم کو دے دیا، بیوہ کو دے دیا، سیلاب زدگان کو دے دیا، مریضوں پر خرچ کر دیا. لوگ دکھی ہیں، بہت تکلیف میں. لوگ آپ آگے پیچھے دیکھتے تو ہوں گے، بہت تکلیف میں. جہاں مال کا انبار ہے یہ امتحان میں، اور لو اور لو، غریبوں کو بھی نہیں چھوڑتے، لاشوں سے گھڑیاں اتار لیتے ہیں. مطلب کفن چوری تو مشہور پیشہ ہے، بہت پرانا پیشہ ہے، کفن تک چوری کر کے بیچ ڈالنا. اللہ پاک مال کی ہرس سے ہم سب کو بچائے اور اپنی محبت کی ہرس نصیب فرمائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، میٹھے آقا کی میٹھی نظر چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ علی محمد. ایک دعا دی جاتی ہے کہ اللہ بیمار مدینہ بنا دے. بیمار مدینہ کیا ہوتا ہے؟
میرے پاس پہلے دعا دے دو یار، سوال بعد میں کرنا. میرے دعا دے دو، میں بیمار مدینہ بن جاؤں.
اب ہم کو دے دو نا.
آپ اب یہ سوال جواب ہمارے جو ہو رہے ہیں نا، یہ جواب ہے اس کا کہ بیمار مدینہ وہ بڑی سعادت ہے کہ جو مطلب دنیا کی ساری دولت پہ اگر خرچ کر دی جائے تو یہ مدینے کی بیماری نہیں ملتی. یہ صرف مدینے سے خاص عاشقوں میں تقسیم ہوتی ہے بیماری. اللہ کرے گا ہمارے نصیب ایسے ہو جائے کہ ہم بیمار مدینہ بن جائیں. میرے مطلب عشق رسول میں جو مست ہو نا، تو ہے بیمار مدینہ. نہ اس میں سر دکھتا ہے، نہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، نہ بخار چڑھتا ہے. بس یہ کہ مریض مصطفیٰ کا تو مطلب معاملہ ہی کچھ اور ہے نا. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو مت طبیبو. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو مت طبیبو. میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ. میں مریض مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عشق رسول جو ہے نا، عشق سمجھو، یہ ایک بیماری ہے، عشق کی بیماری. اور یہ بس بس مل جائے، بیڑا پار ہو جائے. جسمانی مریضوں کو اللہ شفا دے دے. اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کے درد کی بھی خوبیاں، جو بیمار مدینہ ہو جاتا ہے، جو اس پہ ایک درد تو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی نا.
بے شک بے شک، یہ درد اور یہ مرض تو وہ ہے کہ بس نصیب والوں کو مدینے والے کے ہاتھوں نصیب ہوتا ہے. باقی تو باقی بیماریاں پریشانیاں اپنی جگہ پر. اللہ ان سے بھی ہم کو نجات، ان سے نجات دے، دنیاوی بیماریوں پریشانیوں الجھنوں سے اور غموں سے. اور اللہ پاک غم مدینہ، غم مصطفیٰ، بیمار مدینہ بنا دے، درد مدینہ سے ہمیں مشرف کر دے. جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں.
حضور یہ چل مدینہ کی محفل تھی، اے معراج کی محفل تھی یا چل مدینہ کی محفل تھی؟ یہ شب معراج کی رات تھی یا شب معراج تھی یا کوئی تھی، صدر میں ہمارے یہ محفل ہوئی تھی. اور اس وقت یہ آپ کا یہ کلام پڑھا گیا تھا. اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے. چل مدینہ کی محفل تھی نا, یہ صدر والے روڈ پہ تھی, 95 کی بات کر رہے ہیں ہمارے آج یمین, اور اس میں یہ کلام تھا, اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے, پھر عزم مدینہ ہے, تیار سفینہ ہے. اللہ کی رحمت سے یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام, اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہلا خون سلام. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان دونوں اشعار امام اہل سنت کی کچھ وضاحت ہو سکے تو ارشاد فرما دیجئے. میں صاحب مغفرت کی دعا کا طالب ہوں.
اصدق الصادقین سید المتقین, غالباً ایک تو یہ تھا, سچوں کے بھی سچے, جو سچے ہیں ان میں بھی سب سے سچے, اصدق. اور اچھا, اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. تو سچوں کے سچوں میں سب سے بڑھ کر سچے اور متقین, متقی کی پرے جمع تو متقین, تو یعنی کہ متقیوں کے پرہیزگاروں کے بھی سردار. چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. چشم مانے آنکھ, گوش گوش مانے کان. اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اس طرح فرمان ہے, ترمذی شریف جلد 5 پیج نمبر 382 حدیث نمبر 3700. وہ الفاظ یہ ہیں, ہر نبی کے دو وزیر آسمان والوں میں سے اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں. آسمان میں میرے وزیر جبریل و میکائیل علیہ السلام, اور زمین میں ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہ. چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اس مصرے کا کچھ یعنی کہ پس منظر سمجھ میں نہیں آ رہا, یہاں کیا فرما رہا حضرت چاہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا. ظاہری الفاظ کے معنی اپنی جگہ پر, چشم و گوش وزارت, وزارت کی آنکھ اور کان.
ایک حدیث پاک میں دونوں حضرات کو, صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آنکھ اور کان ارشاد فرمائے کہ دونوں میری آنکھیں اور میرے کان ہیں, تو یہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو وزیر فرمایا جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا, دوسرا گوش کان اور چشم آنکھیں, یہ بھی ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تو اسی کی طرف غالباً امام علیہ السنت نے اشارہ فرمایا ہے.
ماشاء اللہ, یہ اسی طرف لگ رہا ہے. اچھا دوسرا شعر, یعنی اس افضل الخلق کے بعد الرسل, ثانیس نئے ہجرت پہ لاکھوں سلام. یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے کہ آپ رسولوں کے بعد, نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد تمام مخلوق میں افضل ہیں. یہاں مراد تو یہ بنتا افضل الخلق بعد الرسل, ثانیت نئے نئے ہجرت پہ لاکھوں سلام. یعنی کہ ثانیت نئے, یعنی کہ دو میں سے دوسرا, تو یہ قرآنی آیت کی طرف اشارہ ہے. ثانیت نئے نے از ہما فل غار, کہ دو میں سے دوسرا, یہ اشارہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے. تو جو ہجرت میں دو میں سے جو دوسرا تھا اس پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے صاحبی ہی, یعنی نبی کے ساتھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لیے روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آنے لگی, ادخلوا الحبیب الى الحبیب, یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو. فان الحبیب الى الحبیب مشتاق, یعنی حبیب اپنے حبیب سے ملنا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں تو ساری زندگی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری, اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جگہ نصیب ہوئی. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن بھی حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قیامت تک کے لیے رفیق نہیں ہے بلکہ جنت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. میاں وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا. نظر اتار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہیں.
ماشاء اللہ, سبحان اللہ, صلو علی الحبیب.
میرا نام محمد ابو بکر رضی اللہ تعالی ہے. کیا آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے افضل ہونے اور پہلے خلیفہ ہونے کا سب سے زیادہ ذکر کس نے کیا بلکہ اس پر بہترین دلائل بھی دیے؟ تو سنیے، ان پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جی ہاں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے افضل ہونے کا واضح ذکر کیا اور 80 سے زیادہ صحابہ و تابعین نے اسے مولا علی سے روایت کیا. یہ چیز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تواتر سے ثابت ہے. امیر اہل سنت، یہ بتائیے کہ تواتر کا کیا مطلب ہے؟
تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے افراد اس کو بیان کریں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق یعنی جمع ہو جانا یہ محال ہو، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ سارے کے سارے ایک غلط بات کے اوپر جمع ہو کر، جھوٹ کے اوپر جمع ہو کر سارے اتفاق کر لیں یا اتفاقاً جمع ہو جائیں اور سب ایک ہی طرح کی جھوٹی بات کہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اتنے افراد اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جن کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ بول لے ہوں، جھوٹ پر جمع ہو گئے ہوں، تو ایسی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تواتر کہا جاتا ہے.
ہر دور میں اتنے افراد اس پر مطلب متفق ہوں جن کا عادتاً جھوٹ پر متفق ہونا یہ ناممکن ہو، امپوسیبل ہو. یہ حدیث متواترہ کہلاتی ہے. ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چلو، ایک ابو بکر تو ابو بکر بن گیا لگتا ہے. اس نے ابو بکر بولا، کل تک یہ ابو، اس سے پہلے ابو بکر یہ بھی کہلاتے تھے. اچھا، رضی اللہ عنہ یہ ان کے ابو نے سکھایا ہوا ہے، انہ تو انہ یہ نہ سکھائے. خطبے میں بھی انہ بولتے ہیں تو ہاتھ سننے میں نہیں آتی، پھر عوام اس کو سمجھتے ہوں گے کہ جو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ، ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو یہ جو ان کہتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے. تو اس لیے جو رائج عوام میں یہی ہے رضی اللہ عنہ، تو درخواست یہی ہے کہ اسی کو باقی رکھا جائے، بچوں کو بھی یہی سکھایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خطیب بھی اگر یہاں سکتا نہ کرے رضی اللہ عنہ کہا کرے تو یہ ہم جیسے کم علموں کے لیے یہ مفید ہوگا.
صلو
علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ، ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں ایک رسالے کو پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے اور رسالہ پڑھنے والوں کو دعائیں بھی ملتی ہیں. اس ہفتے جو رسالہ ہے، دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول، اور دعا عطار ہے، یا رب المصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول پڑھ یا سن لے، اس کی نیک و جائز مرادوں پر رحمت کی نظر ہو، اس کی دعائیں مقبول ہوا کریں اور اسے بے حساب بخش دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبيين. رسالے کے لیے حاضر ہوا ہوں. دعوت اسلامی کی طرف سے مطالعے کے لیے ہر ہفتے ایک رسالے کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے. جنوری 2023 کے دوسرے ہفتے میں دعا مانگنے کے 17 مدنی پھول نامی رسالے کی ترغیب دی گئی ہے. اس میں ایک غلطی ہو گئی ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ نوٹ فرما لیجئے. صفحہ نمبر 11 پر پہلا مدنی پھول یہ لکھا ہے، ہر روز 20 بار دعا کرنا واجب ہے اور نمازی کا یہ واجب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے ادا ہو جاتا ہے. یہ عبارت میں کچھ غلطی ہوئی ہے، تو یہ آپ اس کو نکال دیں، اپنے رسالے سے نکال دیں. اور اس کو مزید سمجھنا چاہیں آپ تو فضائل دعا پیج نمبر 237 تا 238 ثم اقول کے تحت پڑھ لیں. یہ بہت پرانی، میں نے مطلب مدنی مذاکروں میں بھی کبھی کبھی یہ بات کی ہے، اس سے بھی رجوع کرتا ہوں اللہ پاک میرے گناہ معاف فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی کبھی یہ میں نے بیان کیا اس سے بھی رجوع کرتا ہوں, اللہ کریم غلطیوں سے محفوظ فرمائے. اور فی الحال جن کتابوں میں ان کے جو میری معلومات ہو سکے ان کی بھی میں آپ کو نام لیتا ہوں, ان میں سے بھی نکال دیجیے گا اس کو. فیضان سنت کے باب آداب طعام پیج نمبر 217, مدنی پنج سورہ پیج نمبر 206, گھریلو جھگڑوں کا علاج پیج نمبر 15, چور بازار سے چیزیں خریدنا کیسا, یہ میرا مدنی مذاکرے کو المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا, اس کا پیج نمبر 29. اور میری طرف منصوب اقوال ملفوظات جس کو بولتے ہیں مجھے, میں اس طرح نام لیتا ہوں, ملفوظات فقیر اہل سنت جلد 2 پیج نمبر 49 پر بھی یہ لکھا ہے. تو اگر آپ کے پاس مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہوں تو ان صفحات سے بھی عبارت ہٹا دیجئے, اور آپ جن جن کو جانتے ہو وہ یہ کتابیں ان کے پاس ہوں, مہربانی کر کے میرا یہ پیغام ان تک بھی پہنچا کر ثواب پہ حقدار بنیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو ابھی جو سنایا گیا ازالہ نامہ, تو یہ فوراً اب اس کو وائرل کر دیں تاکہ یعنی ان لوگوں تک اللہ کرے پہنچ جائے جو ابھی مدنی چینل پر نہیں ہے. خیر ہر فرق تو نہیں ہوتا مدنی چینل پر, تو جن کو مطلب یعنی کہ جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے بعد رسالہ ہے تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں. اس طرح بہنیں بھی اس کو نوٹ کر لیں, تو یہ ان کے پاس اگر یہ مدنی گلدستہ ہوا نا یہ اپنا کلک, تو اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی کتابوں میں نشان لگا سکیں گے. ابھی سن کر تو سب کو یاد رہنے ذرا, تو یہ فوراً اس کو وائرل کر دیا جائے انشاءاللہ الکریم. اور جتنا ہو سکے سب مل کر جس چیز کے پاس پہنچے وہ بھی اس کو آگے وائرل کر دے. تو ازالے کا مسئلہ یہ کہ جن جن کے سامنے غلطی ہوئی ہے ان کو پتا چلے کہ یہ غلطی ہو گئی تھی, اب وہ درست کیا ہے یہ بتانا اس پر فرض نہیں ہے. اتنا بھی بتا دینا کہ بھائی یہ میری غلطی ہوئی ہے اور میں اس کو واپس لیتا ہوں رجوع کرتا ہوں, تو یہ مطلب ازالہ ہو گیا. لیکن درست بھی بتا دینا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے, تاہم تو اس کو آپ مہربانی کر کے وائرل کر دیجئے, ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فقیر اہل سنت اور تمام مدنی چینل میں شامل آج کی اس محفل میں صدیق اسماعیل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں عمومی طور پر محفل میں یہ کلام پڑھتا ہوں تو یہ شعر ضرور میں پڑھتا ہوں, چاہتا ہوں کہ یہ شعر پڑھ کے آج کی محفل میں میری بھی حاضری ہو جائے. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس شعر کی تھوڑی سی آپ تشریف فرما دیجئے, اور میرے والدین کے اور حمید بھائی کی مغفرت کے واسطے خاص طور پر دعا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم اور دائم رکھے.
ماشاءاللہ پرانی یاد تازہ ہوئی. یہ کلام ہمارے یہاں ایک دور میں بہت پڑھا جاتا تھا جس کا یہ شعر ہے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اس میں یہ شعر ہے, ایک سمت علی اس سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. تو یعنی یہ نقشہ کھینچا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے اور یہ چار یار جو ہیں یہ بھی حاضر دربار ہیں. تو جب یہ اس طرح کا جب بیٹھنے کا اور جلوہ ہوتا ہوگا, یہ پانچوں صاحبان تشریف فرما ہوتے ہوں گے, ان کو سب کو تارا کا ہے، اصحابی کا نجومی، صحابہ میرے ستارے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی طرف غالب شاعر نے اشارہ کیا کہ یہ جگمگ جگمگ تارے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مہتاب کہا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہے نا، ان میں ایک نام سراج، کیوں مطلب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں سراج، شمس، تو اس کی طرف مہتاب، یہ مہتاب یہ فارسی کا غالباً لفظ ہے، تو معنی یہی ہے، مہتاب معنی روشن چاند. یہ تو چلو قمر بھی سرکار کا نام ہے، تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مہتاب یعنی کہ روشن چاند قرار دیا ہے. بدر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے، بدر معنی مکمل چاند، چودھویں کا چاند بدر یہ مکمل ہوتا نا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ چار یار، چار روشن جگمگ جگمگ ستارے، یہ بھی حاضر دربار ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ روشن چاند ہیں یہ بھی تشریف فرما ہے. تو اس وقت جو دربار ہوگا اس کی شان کیا ہوگی، ان جلووں کا عالم کیا ہوگا. اگر پھر کوئی ہمارے نعت خواں صاحب بھائی اس کو سنا دیں.
قسم پیالی قسمت عمر بھری، قسمت علی قسمت عمر بھری،
جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی
پہچان پائے اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر
نحمده و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین. آج 22 جمادی الاخرہ ہے، 22 شب ہے، اور ہمارے یہاں پاکو ہند میں اور بنگلہ دیش میں آج جو 22 شب ہے، تو آج جو وہ اسی سلسلے میں ہم نے، کیونکہ آج کا جو دن ہے 22 شب جو ہے 22 تاریخ جو ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، ان کا دن ہے، تو اس نے اسپیشل ان کی فاتحہ وغیرہ کے لیے نیاز وغیرہ کی ہے. اللہ کریم ہمارا یہ نیاز کرنا قبول فرمائے اور ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی. میں آپ کو جا کے کھانے کی کوشش کروں گا، کھانے چاہے اور بات کی تو آئے پڑوں گا.
ماشاء اللہ.
جنہوں نے ابھی تک اس طرح کا کوئی اہتمام نہ کر سکے ہوں، دیکھنے سننے میں ایک بڑی تعداد ہے مدنی مذاکرے کی، اور جیسے ابھی آج 22 شب یہاں شروع ہو چکی اور کل بڑا دن بھی ہے، تو ان کو کس طرح نیاز کر لینی چاہیے؟ کوئی بہت بڑا اہتمام، یا اب جیسے کہ پکائے گھر کے اندر تو وہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی مہمان آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اضافہ کر ہی دیتے ہیں، تو اب یہ اتنی مبارک گھڑیاں پیاری گھڑیاں آتی ہیں تو اس میں کچھ تو کیا کرنا چاہیے، کچھ ایسا کہ ہر شخص خاص و عام اس میں اپنا حساب ملا سکے؟
برکتیں لینی چاہیے. ہمارے ہاں تو میں جاؤں نا 22 شب کل گزر چکی، ہم نے نیاز کی تھی الحمدللہ کل، اور اس کا ہم نے گلدستہ مدنی اس پہ اپنے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے الحمدللہ. تو سب کو نیاز کرنی چاہیے، اس میں میں نے نیکی کی دعوت دی ہے کہ آپ نے ابھی تک نہیں کی نیاز تو کر لو
انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر میں وہ مدنی گلدستہ یہاں بھی چلنے والا ہے
مدنی خبریں میں چل چکا ہے
جی،
بار بار ہو سکتا ہے کہ نہ چلاتے ہوں.
اور مدنی مذاکرے کے جو ہمارے اپنے ناظرین ہیں ان تک یہ پیغام پہنچتا ہے تو شاید ہمیں زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں.
تو جنہوں نے نہیں کیا وہ کرنا چاہیے، ہمارے لیے سعادت ہے. وہ خرچہ تو کرنا ضروری، دے گئے چڑھائے نہ چڑھائے، 22 دے گئے چڑھائے، اللہ نے آپ کو پیسے دیے. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو 22 دے گئے چڑھائے، 22 نہیں چڑھا سکتے تو 22 کلو کھانا پکا لیں. کوئی نسبت اگر عدد کی نہیں رکھتے، تھوڑا سا کھانا پکا لیں حسب حیثیت. اور اس کے اب تو تیار مطلب پیکٹ ملتے ہیں، آپ کچھ پیکٹ بنوا لیں کھانے کے، سارے سواب کر لیں، سارے سوٹی نیت سے اپنے اطراف کے گھروں میں پہنچائیے، اور اس پہ اب تو ٹائپ کر کے کوئی چٹھی لگا لیں کہ نیاز صدیق یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 22 شریف کی نیاز، یا آج 22 جمادی الاخرا ہے 1444 ہجری، اس کی یہ ہم نے نیاز کی ہے، یا اس کی نیاز یہ چٹھی لگا کر آپ اتنا لگا دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیاز، اور نیچے بریکٹ میں تاریخ لکھ لیں 22 جمادی الاخرا 1444 ہجری، اتنا لگا لیں تاکہ پتا چلے کھانا آپ نے کیوں بھیجا ہے. اور کھانا ہو عمدہ، آپ بھلے 22 پیکٹ بنائیں، 122 نہ بنائیں، بھلے صرف 22 بنائیں. کھانا ہو کہ ان کو یاد رہے کہ ہم نے نیاز صدیق کی کھائی تھی، یار کیا ٹیسٹ تھا، یار مزہ آ گیا. اب یہ آدمی نہیں منہ بگاڑے اور پھر وہ نیاز کا نام بھی لے تو اس میں اپنے کو مزہ نہ آئے، سمجھ رہے نا؟ ولیمے میں کیسا مال وال پکاتے ہو، کتنی ڈشیں پکاتے ہیں، 22 سے زیادہ ڈشیں بھی پکاتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، اب ان کی نیاز کرے تو ہم مطلب بالکل کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے انشاءاللہ. آپ کی جیب سمجھ جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جیب نہیں مانتی، مصیبت ہی ہے، یہ دنیا کے خرچوں میں مانتی ہے، دین کے لیے خرچوں میں ذرا کم مانتی ہے. تو مہربانی کر کے آپ یہ کریں، اور کل میں سنوں کہ اللہ کرے کہ گلی گلی محلہ محلہ یہ نیازیں تقسیم ہو رہی تھی یوم صدیق اکبر کی، کل یوم صدیق اکبر ہے. آپ ابھی فون اٹھاؤ، آرڈر کرو کچن پہ، اب مطلب ہو جاتے ہیں یہ سارے پیکٹ آپ کو بنا کر، آپ جتنے بجے کہو گے آپ کے پاس پہنچا دیں گے، یا آپ خود گاڑی میں جا کے اٹھا لو اپنے محلے میں بانٹ دو، پھر سب کو پتا چلے کہ آج یوم صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ. ایک پر تو میں نے انفرادی کوشش کی تھی, بھیجا تھا اس کو پیغام, تو اس نے تو فوراً جواب دیا کہ بالکل آپ جو کہتے ہیں یہ ہو جائے گا, ہم نیاز کریں گے انشاءاللہ, بانٹیں گے محلے میں پیکٹ اس کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم
ہو جائے کہ ہم بھی بانٹیں گے, ہم بھی بانٹیں گے انشاءاللہ.
آج جو ہم نے فیضان مدینہ میں جو کیلکولیشن کی تھی تو 2200 اسلامی بھائیوں کا لنگر صدیقی, یہ ہم نے آج اس کو ٹارگٹ کیا تھا. ابھی رکن شورا حاجی بغداد جو ہیں وہ پنڈی میں ہیں بحریہ ٹاؤن, تو بتا رہے ہیں کہ آج ہم نے بھی یہاں 22 کلو جو ہے وہ نیاز کا اہتمام, وہاں کے جو بزنس مین ہیں انہوں نے ماشاءاللہ 22 کلو نیاز جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سارے ثواب کے لیے.
ماشاء اللہ, تو اب یہ کہ لفظ 22 بھی مشہور ہوگا انشاءاللہ, شاء 11-12 تو مشہور رہی, تو اس میں تو ڈبل 11ویں ہے نا, یہ ڈبل 11ویں, پھر اس میں 12ویں بھی ہے اور عاشورہ بھی ہے 10ویں تاریخ امام علی مقام کی, تو یوں مطلب نسبتوں والا یہ عدد ہے 22 فگر, 22 ویری گڈ فگر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مختصر تاریخ دمشق جلد 13 پیج نمبر 69 پر ہے. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جب ابو بکر صدیق پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے جنت عدن سے ارشاد فرمایا, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, تجھ میں صرف انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے گا.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ, واہ کیا بات ہے مدینے کی, یار غار مصطفیٰ
حضرت صدیق ہیں, یار مدار مصطفیٰ
حضرت صدیق ہیں,
پیکر صدق و وفا
حضرت صدیق ہیں,
مخزن جود و عطا
حضرت صدیق ہیں,
مولا کے مقبول ہیں
حضرت صدیق ہیں,
صحابی رسول ہیں
حضرت صدیق ہیں,
آقا کے نور نظر
حضرت صدیق ہیں,
سب کے منظور نظر
حضرت صدیق ہیں,
میرے غم گسار کون
حضرت صدیق ہیں,
حامی عطار کون
حضرت صدیق ہیں,
حضرت صدیق ہیں,
حضرت صدیق ہیں,
حضرت صدیق ہیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
نماز روزہ کی پابندی کرتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے.
الحمدللہ آج 1444 ہجری کے جمادی الاخری کی 22ویں رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے. الحمدللہ ہم نے نیاز کی ترکیب کی ہے, آپ نے بھی نہ کیا ہو نیاز تو کر لیجیے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے مرشد کریم, ہم نے ہجرت مدینہ اور غار ثور کا واقعہ بہت سنا ہے, یہ بہت واقعہ مشہور ہے. مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانساری کس حد تک تھی, آپ بھی اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے. ابھی ہم غار ثور آ رہے تھے تو لوگوں سے ہم نے سنا تھا کہ تقریباً 5413 فٹ کی بلندی پر ہے. مرشد کریم آپ بھی اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے.
اللہ اللہ, پیارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جان نثاری کے تو بس کیا کہنے, مطلب انہوں نے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک یعنی کہ کندھوں پر, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھوں کو قبول کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری بنایا, اور اتنا سنگلاخ راستہ, پہاڑ اور اونچائی, دشمن کا پیچھے سے اندیشہ, اور اس طرح یہ لے کر اور پھر پنجوں کے بل تاکہ قدموں کا نشان دیکھ کر دشمن کہیں پیچھا کر کے نہ آ جائے. اس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ یہ غار میں, پھر غار کے پاس بھی پہنچ کر پہلے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں عرض کیا کہ آپ رکیں, پہلے میں جاؤں گا کہ اندر کوئی اللہ نہ کرے موسی جانور ہو تو وہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے, کوئی نقصان پہنچاتا تو مجھے پہنچائے, میرے محبوب کو کچھ نہ ہو. تو یوں آپ اندر پہلے گئے, اور جب اندر گئے تو وہاں مطلب یعنی کہ جو بھی صاف صفائی کرنی تھی وہ سوراخ جگہ جگہ بنے ہوئے تھے, تو آپ نے اپنی چادر مبارک سے جگہ جگہ اس کو بند کیا سوراخ کو, ایک یا دو سوراخ, ایک سوراخ میرا خیال ہے یا دو سوراخ باقی رہ گئے. تو اب یہ کہ اندر داخل ہوئے, اب وہ مطلب مختلف اس کے واقعات ہیں کہ ایک سانپ اس غار میں رہا کرتا تھا کہ جو بہت پرانا تھا, اور اس نے کسی نبی سے سنا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اسی غار میں یہ قیام کریں گے. یہ مطلب بارہ لے کے حکایت واقعہ ہے, لکھا ہوا کتب سیر میں کہہ لیجیے, سیرت کی کتابوں میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس غار میں وہ سانپ رہتا تھا اور وہ زیارت کا مشتاق تھا کہ دیدار کروں گا میں. اب جب داخل ہوئے تو نبوت کی بینی بینی خوشبو جب غار میں پہنچی تو یہ سانپ سمجھ گیا کہ میری منزل آ گئی قریب. تو وہ سانپ اس نے اسی لیے وہ سوراخ بنا کر رکھے تھے کہ اگر ایک بند ہو جائے, دو بند ہو جائے, تین بند ہو جائے, کوئی تو کھلا ہوگا جس سے میں باہر نکلوں گا اور زیارت سے مشرف ہوں گا. تو اب یہ کہ ہر جگہ وہ سوراخ میں نکلنے کے لیے سانپ کوشش کی اس نے بل میں سے, تو ہر جگہ بند پایا, اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا. ایک جگہ اس نے جب دیکھا تو کچھ وہ نرم جگہ معلوم ہوئی, تو اب اس نے اس کو کوشش کی ہٹانے کی, تو وہ نرم جگہ بھی ہٹی نہیں, تو پھر مجبوراً اس نے اس پر اپنا ڈنک مارا, ڈسا اس کو. اب وہ دلی پڑی وہ جگہ, یہ سانپ جو تھا یہ باہر نکل آیا, اور وہ دراصل جہاں ڈسا تھا اس نے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انگوٹھا یا ایڑی مبارک سے وہ سوراخ انہوں نے بند کیا ہوا تھا تاکہ یہاں سے کوئی چیز نکل کر میرے محبوب کو تکلیف نہ دے. اچھا اب سانپ نے کاٹ لیا, زہر بدن میں اپنا کام دکھا رہا ہے, لیکن مجال ہے کہ محبوب کی نیند میں فرق آئے. انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کوئی معلوم, یعنی ظاہری طور پر معلوم نہیں ہونے دیا, اور یوں بیٹھے رہے جم کے. آخر کار وہ تکلیف سے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نچھاور ہوئے, چہروں کا بوسا لینے کے لیے وہ قطرے بےتاب ہو کر آگے محبوب کے چہرے پر. تو یوں نبی کا دل تو سوتا نہیں ہے, صرف آنکھ سوتی ہے. آنکھ کھل گئی, دیکھا تو ابو بکر رو رہے تھے, تو پھر یہ کہ وہ بتایا کہ یہ معاملہ ہے, اور ادھر سانپ جو ہے وہ جلوے دیکھنے میں مشغول تھا. تو یوں مطلب یعنی کہ ترکیب اس غار میں صدیق اکبر نے جان قربان کی اپنے محبوب پر, جس کو اعلی حضرت نے بھی اس کو بیان کیا ہے اپنے اشعار میں. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے. صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. حضرت مولا علی نے مقام صحبہ پر نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زانو قبول کی حضرت مولا علی کے, اپنا سر انور اس پر رکھا, وہ آرام. اب یہاں عصر کی نماز کا وقت جو تھا وہ جا رہا تھا تو آخر کار وہ سورج ڈوب گیا اور حضرت مولا علی اسی ششوپن میں رہ گئے کہ اب نماز بچاؤں یا محبوب کے آرام میں خلل ڈالوں. تے یہی کیا کہ وہ محبوب کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے, تو یہاں نماز جو تھی اس کا وقت جاتا رہا, سورج ڈوب گیا عصر کی. اب بے تابی اور بے قراری میں غالباً ان کے آنسو نکلے اور وہ بھی چہرے انور کو چومنے کے لیے بے تابی سے نچھاور ہوئے اور آنکھ مبارک کھلی. دل تو سویا نہیں تھا, نبی کا دل نہیں سوتا. تو یوں پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور فوراً وہ ڈوبا ہوا سورج نکل آیا اور مولا علی نے وہ عصر کے وقت میں عصر ادا کی. تو اس کو بھی اعلی حضرت نے یوں وہ شعر میں نظم کیا ہے کہ
ہاں تو نے وارے دی,
ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز پر, وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. یعنی جو ان کے اختیار میں تھا یہ تو کر چکے تھے, مگر یا رسول اللہ آپ کی بھی تو کیا شان ہے, آپ نے مطلب مولا علی کو نماز کا وقت دلا دیا, سورج واپس نکل آیا, عصر کا وقت ہو گیا, جو جا چکا تھا عصر کا وقت آ گیا. یہ معجزہ وہاں رونما ہوا, نماز پڑھ لی وقت کے اندر اور قضا کا جو غم تھا وہ جاتا رہا. اور یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو ایڑی یا انگوٹھا سانپ کے ڈسنے سے زخمی ہوا تھا اس پر اپنا مبارک لعاب, لعاب دہن, لعاب کہتے ہیں تھوک کو, تو اپنا مبارک تھوک جو تھا وہ وہاں لگا دیا, جس سے اس زہر کا اثر جو تھا وہ جاتا رہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ تکلیف جو تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن یہ تو اپنی دانش میں اپنی جان قربان کر چکے تھے کہ محبوب کے آرام میں فرق نہیں آنا چاہیے.
تو ثابت کیا ہوا؟
تو یوں بڑے جانسار ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے. یہ علامت کا شعر ہے, یعنی کہ دیگر فرائض جو ہیں یہ گویا شاخ کی مثل ہیں اور محبوب کی محبت یہ جو ہے نا یہ اصل الاصول, یعنی بنیادوں کی بنیاد, جڑوں کی بھی جڑ. کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو عبادت عبادت ہے. اگر نعوذ باللہ محبوب کی ادب نہیں ہے, دل میں ادب نہیں ہے, یا معاذ اللہ گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی نہ نماز نماز ہے, نہ روزہ روزہ ہے, نہ حج حج ہے, نہ اس کا کلمہ پڑھنا ہے, وہ کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس جو کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اعمال ہیں ان پر اور جو اپنا ثواب مجھے ایصال کریں ان پر اور جو نیاز لنگر پیش کیا گیا لنگر صدیق پیش کیا گیا اس پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا ثواب تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین تمام مفسرین تمام محدثین تمام مسلمات و مسلمین مؤمنات و مؤمنین کو عطا فرما. مزید خصوصاً بالخصوص خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرما. یا اللہ پاک یہ سارا ثواب والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو عطا فرما. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. جی ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات آئیے دیکھتے ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ نظر کی حفاظت کی فضیلت، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں.
رسالہ نظر کی حفاظت کی فضیلت، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، تقابل کے اعتبار سے نمایاں ڈویژن، کراچی سٹی، ڈویژن 1، حاجی محمد امین قافلہ اتاری، انٹیریئر سندھ، نواب شاہ، سید دانش اتاری، بلوچستان، نصیر آباد، محمد آصف اتاری، پنجاب، لاہور، حاجی یافور رضا اتاری، اسلام آباد سٹی، زون 2، سید انس اتاری، خیبر پختونخوا، پشاور، محمد توصیف اتاری، گلگت بلتستان، غلام مرتضی اتاری، کشمیر، مظفر آباد، محمد اسماعیل اتاری. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ نظر کی حفاظت کی فضیلت، پاکستان اسلامی بھائی 13,84,681، پاکستان اسلامی بہنیں 10,12,460، اوورسیز اسلامی بھائی 36,169، اوورسیز اسلامی بہنیں 19,429، مجموعی مطالعہ کارکردگی 24,52,739. 7 جنوری 2023 مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کسی ایک کتاب کا نام بتائیں. جواب، احیاء العلوم منہاج العابدین، ان دو کا تذکرہ ہوا تھا. سوال نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب محشر میں اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ کے دائیں ہاتھ میں کن کا ہاتھ ہوگا؟ جواب، یار غار و یار مزار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 3، 22 جمادی الاخری کن صحابی رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک ہے؟ جواب، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، ابو حمزہ وسیم احمد اتاری کراچی، بنت محمد اسلم منڈی بہاؤدین، بنت اعجاز اتاریہ کھاریاں، ہمشیرہ مزمل اتاری دنیا پور، عبد الرحمن اتاری سکھر، محمد الیاس صحبت پور بلوچستان، ہمشیرہ سقلین گمبٹ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام محمد الیاس صحبت پور بلوچستان، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
آج کے جو مدنی مذاکرے کے جو سوالات ہیں وہ بھی نوٹ کر لیے جائیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے آپ آئندہ ہفتہ سیٹرڈے اذان عشاء تک یہ سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. سوال نمبر 1، قرآن پاک کو جمع کرنے کی ابتدا کس دور میں ہوئی؟ سوال نمبر 2، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مطلب بتائیے. سوال نمبر 3، صدیق اصغر کن کو کہا گیا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.